السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حشر آیت نمبر 18. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. سورہ حشر کا یہ آخری رکوع بہت ہی مشہور ہے اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس آخری رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری صفات، اسماء حسنہ یا اسماء الحسنہ بیان ہوئے ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تین مقامات ایسے ہیں قرآن میں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء و صفات کا گلدستہ، حسین گلدستہ موجود ہے. آیت الکرسی، سورہ حشر کی یہ آخری آیات اور سورہ حدید میں ہم نے پڑھا تھا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری اس آخری رکوع میں صفات بیان ہوئی ہیں، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ذاتی نام ہیں، کچھ صفاتی نام ہیں، اور اسی بنا پر حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی نام کو یاد رکھے گا شعور کے ساتھ تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کیوں اتنا اس کا درجہ بیان کیا گیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، دراصل ان صفات کو ہم یاد رکھیں یا ذہن میں رکھیں تو انسان سے کبھی کوئی غلط کام نہ ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ محفل میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، اس کو معلوم ہے کہ وہ علیم اور خبیر ہستی میرے ہر راز کو جانتی ہے، میری ہر بات کو وہ سنتی ہے اور اسے ہر چیز کی خبر ہے. ہم آس پاس سامنے بیٹھنے والے کو ہو سکتا ہے بعض اوقات اشاروں کی نائیوں میں کسی اور سے گفتگو کر رہے ہوں اور سامنے شخص ہمارا بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے یا اسے علم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اگر ہمیں معلوم ہوں گے، اس کا ادراک ہمیں ہوگا، تو ہم ہر برائی سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو آگے انشاءاللہ وہ صفات آ رہی ہیں اس رکوع میں، اور یہاں پر جو بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہاں پر تھوڑا سا الرٹ ہو جانے کی ضرورت ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب سب اپنے ذہن سے ہر بات آپ نکال دیجئے، ہر طرف سے بے پرواہ اور بے فکر ہو کر صرف اس آیت پر کنسنٹریٹ کریے اور سوچیے، اپنے ذہن میں لائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سے کیا فرما رہا ہے، میرے لیے یہاں پر کیا کرنے کا کام ہے کہ مجھے جس کی بنا پر الرٹ ہونا پڑ رہا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ جو اتقو کا لفظ ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اسی بنا پر جو مستشرقین ہیں یا یہود و نصارہ ہیں، ان کو اور مزید دراصل ہمارے دین پر باتیں بنانے کا موقع مل گیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا، اسلام تو کانسیپٹ ہی دیتا ہے بندوں کو اپنے کہ ڈرو، ڈراتا ہے اسلام، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر شفیق ہے، وہ رؤوف رحیم ہے، وہ ہم پر شفقت کرنے والا ہے، وہ ہم پر مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ڈر نہیں دلاتا ہے اپنا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو تعارف ہی کتاب کے آغاز میں ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، ساری تعریف ہی اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف وہاں پر وہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا گیا، رحمان اور رحیم سے ہمیں تعارف کروایا گیا کہ وہ رحمان ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت جوش میں بھی ہے اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، مستقل ہے اس کی رحمت، ایک دریا کے پانی کی طرح بہتی ہوئی کہ جس میں کبھی کوئی رکاوٹ ٹھہراؤ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہے۔ تو یہاں پر جو اس کا ترجمہ ہے ایکچولی کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کے روٹ پر جائیں، جیسے بہت شروع میں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اتقا جب یہ انقطاع کے وزن پر آتا ہے، اتقا کے جو معنی ہوتے ہیں بچنے کے، اور اس کے روٹ پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو روٹ سے پتہ چل جائے گا کہ واو قافیا، وقایا کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ اور ابھی ہم سورۃ تحریم میں پڑھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو قوا انفسکم، بچاؤ۔ اور یہاں پر چونکہ صرف وہ جمع کا صیغہ ہے، تو صرف قاف زیر کیے ہوں گا دیکھا جائے تو، بچنا، کیونکہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے واو اور یا آتا ہے آخر میں، تو اور دونوں چونکہ حروف اللہ تھے تو وہ دونوں ڈراپ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا قاف زیر قی، بس اتنا لفظ ہے یہ۔ قنا، وقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ بچا ہمیں جہنم کی آگ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، تو بار بار جو قرآن میں کئی جگہ کئی دفعہ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ڈرنا ایگزیکٹ اس کے معنی ڈرنے میں نہیں آتے ہیں، ہاں ایک اس کے معنی کے ایک حصے میں ڈر کا مطلب پایا جا سکتا ہے، لیکن پورا معنی اس کا ڈر نہیں ہو سکتا، بلکہ بچنے کے معنی میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت میں، تمہیں اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہو کہ تمہیں اپنے رب سے جب ملنے کا شوق ہے اور جب تم اس کے سامنے جاؤ گے تو تمہیں یہ احساس ہو کہ نہیں، میں اپنے رب کو ناراض کرنے والا کام کیسے کر سکتا ہوں، یا میں اپنے رب کے منع کیے ہوئے کاموں کو میں کیسے انجام دوں، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو اس کی محبت میں، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے رعب، اس کے جلال کی وجہ سے، اس کے تمام انعامات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں انعامات، ان سب کی وجہ سے ایسے کاموں سے بچنا جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے جاتے ہوں، یہ تقویٰ ہے ایکچولی۔ تو ڈرتا تو انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سانپ سے بھی ڈرتا ہے، شیر سے بھی ڈرتا ہے، تو ڈرنا ایک الگ معنی میں ہو جائے گا، لیکن جیسے اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی فرمانبردار بیٹا، سعادت مند بیٹا، جو اپنے والد کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہوں، یا میرے کسی کام سے، میری کسی حرکت سے میرے والد مجھ سے ناراض ہو جائیں، یا میں ان کی نافرمانی کا کوئی کام کر دوں۔ تو وہ ہر لمحہ خیال رکھتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام نہ کروں جس کی وجہ سے میرے والد کو تکلیف ہو، میری والدہ کو تکلیف ہو۔ تو یہ فرمانبردار بیٹا دراصل کیوں وہ کام سے بچتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے والد کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے والد کو دکھ دینا نہیں چاہتا، وہ اپنے والد کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، اس لیے وہ فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک بندے کا معاملہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے لیے وہ تمام کام کرے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ان تمام کاموں سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تاکہ وہ پھر وہ بندہ جہنم کی آگ سے بچے۔ کیونکہ ایکچولی پھر اگر بندہ وہ سارے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو اس آگ سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے کے لیے، بندہ وہ سارے کام جب بجا لاتا ہے، ساری فرمانبرداریاں کرتا ہے، تو دراصل وہ اتق اللہ ہے کہ اللہ کا تقوی۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ولتنظم نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے، اور یہاں پر دیکھنا مطلب یہ ہمارا اور آپ کا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرے، سوچے سمجھے ہر نفس کہ اس نے قدمت لغد، غد کل کے معنوں میں آتا ہے، قدمت آگے بھیجا، اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اور یہ جو کل ہے، یہ کل سے مراد دراصل یہاں پر آخرت ہے۔ جیسے ہم روزانہ روزمرہ میں بھی کئی دفعہ ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اچھا کل پتہ نہیں کیا حالات ہوں، لہٰذا کوئی سیف سائڈ، ہمیں کوئی ایسی چیزیں رکھنی چاہیے جس کی بنا پر ہم اس وقت پریشان نہ ہوں۔ تو کل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی، چینجز، حالات کا بدل جانا۔ تو کل سے مراد آخرت ہے، جب حالت بالکل بدل جائیں گے، جب حالت بالکل چینج ہو جائیں گے، جب ہمارے ہاتھ میں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا، ہم کوئی عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت اگر ہمارا دل چاہے گا بھی کہ ہم کوئی نیک کام کریں، نیکیاں کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، لیکن اس وقت ہمیں کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے پاس سے وہ سارے اختیارات ختم ہو جائے گے جس طرح سے آج ہم آزاد ہیں دنیا میں. تو یہ حالات کی تبدیلی, حالات کا چینج ہونا. تو کل سے مراد آخرت ہے کہ اس وقت حالات اس طرح سے پلٹا کھائیں گے, اس طرح سے تبدیل ہوں گے کہ انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے گا. انسان اس آگ سے, اس عذاب سے بچنا چاہے گا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہے گا, لیکن بچ نہیں سکے گا کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ سو ہو چکا. اب کوئی عمل کا وقت یا موقع نہیں ہے. تو ہر نفس, ہر فرد یہ سوچے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ حالات جو ہوں گے وہ کیسے حالات چینج ہوں گے, کیونکہ اس وقت اختیار سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے. انسان کے تمام جو اختیارات تھے وہ سب سلب کر لیے جائیں گے. ایون اس کو اس کی زبان سے بولنے تک نہیں دیا جائے گا. اگر وہ زبان سے بولنے کی کوشش کرے گا اور کوئی جھوٹی بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, جسم کے اعضا کو حکم دیں گے کہ تم کہو, اور پھر اس وقت اس کے ہاتھ اور پیر, اس کی اسکن گواہی دے گی. سوچیں ذرا کیا عالم ہوگا ایک لمحے کے لیے. آپ سوچیں, اسی لیے آپ سے کہا تھا ابھی کہ تمام فکروں سے آزاد ہو کر الرٹ ہو جائیے, اور ذرا غور سے سنیے کہ یہ آیت ہمیں کیا میسج دے رہی ہے. ہمیں یہ کس چیز کی ہمارے اندر فکر پیدا کر رہی ہیں یہ آیات, ہمیں کس طرح سے غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہیں یہ آیت کہ انسان اپنے کل کے بارے میں سوچے کہ کل کیا ہونے والا ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. آج تو ہماری کتنی اتھارٹی ہے نا, کتنا اختیار ہے آج ہمارے پاس. ہماری ایک آواز پر ہمارے بچے دوڑے چلے آتے ہیں, ہماری ایک فرمائش پر ہمارے گھر والے, ہمارے والدین, ہمارے ہسبینڈ ہماری ہر فرمائش پوری کر دیتے ہیں, ہمارے ملنے جلنے والے ہماری ہر خواہش کا احترام کرتے کہ اچھا فلاں کو یہ پسند ہے, ہم آپ کی پسند کی یہ چیز لا دیں گے. آج کس قدر ہم آزاد ہیں نا, آج کس قدر ہمارے پاس اختیارات ہیں, لیکن اس وقت یہ تمام اختیارات سلب کر لیے جائیں گے. انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. اب اس وقت فیصلہ ہو چکا ہوگا, اور اب بس دو ہی راستے ہوں گے, یہ دو ہی انجام ہوں گے, ایک ہے جہنم اور ایک ہے جنت. اب غور کریں ذرا, کون سا راستہ ہمیں چوز کرنا ہے, کون سا راستہ ہمیں پسند کرنا ہے, کہاں جانا چاہتے ہیں ہم لوگ. کہ کبھی ہم نے اپنی اس آخرت کی پہلی منزل کے بارے میں سوچا جو ہمارا بیڈ روم ہوگا, جو ہماری پہلی آرام گاہ ہوگی, جہاں نہ کوئی یہ نرم گداز بستر ہوں گے, نہ کوئی بچھونا ہوگا, نہ آرام دہ تکیہ, نہ نرم اور ملائم ہمارا بلینکٹ, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ قبر کی مٹی ہوگی, اور قبر کے اوپر تختے ڈال دیے جائیں گے, اور سب ہمیں دفن کر کے لوٹ جائیں گے, اور پھر ہم ہوں گے وہ قبر کی تنہائی, اس کی وحشت ناکی, اور وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر قبر, اور پھر منکر نکیر کے سوالات جو انتہائی خطرناک, بہت ہی ڈرا دینے والے شکل کے ہوں گے. وہ ہم سے سوال کریں گے, ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوں گے. سوچیں ذرا, اس وقت کو ذہن میں لائیے, تصور کیجئے ذرا. میرا مقصد ڈرانا نہیں ہے, میرا مقصد حقیقت سے روشناس کرانا ہے. ہم اس حقیقت کو تو جانے, ہم کس طرح سے بھولے ہوئے نا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر نفس یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے, کیا بھیجا ہے میں نے اپنی قبر کے لیے, میں نے اپنے وہ بیڈ روم کو سجانے اور سنوارنے کے لیے کون سے عمل کیے ہیں, وہ میرے کون سے اعمال ہیں جس کی بنا پر میرا وہ پہلا بیڈ روم, میرا پہلا گھر, میری پہلی منزل آخرت کی خوبصورت ہو سکتی ہے, کشادہ ہو سکتی ہے. اگر میں چاہوں تو خود اپنے لیے وہاں پر جنت کی ایک کھڑکی کھلوا سکتی ہوں, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے لیے مجھے بہت سارے دنیا میں پاپڑ بیلنے پڑیں گے, بہت محنت, بہت جد و جہد, بہت کوشش, بہت سارے کام کرنے ہوں گے, تب کہیں جا کر میری وہ پہلی آرام گاہ آرام دہ ہو سکتی ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا اس قبر کے عذاب سے, میری قبر کو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنا دے, اس کے اندھیرے کو دور فرما دے, اس کے اندر روشنی کر دے, اسے منور کر دے. مجھے دعائیں بھی کرنی ہوگی. آج تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہے نا دعاؤں کے لیے, بھلا میں کہاں بیٹھوں اور کہاں دعائیں مانگوں. میں تو اتنا بزی ہوں دنیا میں, اتنا بزی ہوں, مجھے تو ہزاروں میرے پاس بکھیڑے ہیں, ہزاروں کام ہیں میرے پاس. میں بھلا کیسے بیٹھ کر دعائیں مانگ سکتی ہوں, اور میں بھلا کیسے آخرت کے لیے کچھ کوشش کر سکتی ہوں, کیونکہ میں تو آج بہت بزی ہوں. ابھی چند ہی روز پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی, تو کسی نے کہا کہ اتنا ہمارا حال ایسے ہو گیا ہے خود قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا, اور دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کا, کہ اس قدر عمل سے غافل ہیں. قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن عمل ندارد ہے, اور اتنے لگزیریس لائف کے عادی ہو گئے ہم لوگ, اور کہتے ہیں کہ ماحول ہی ایسا ہے، سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یعنی ہم آج قربانی کی سطح پر جینا ہی نہیں چاہتے، آج ہم جدوجہد، محنت، کوشش، اسٹرگل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور میں تو سوچتی ہوں کہ کسی کی موت ہمارے لیے سبق کے لیے کافی ہے کہ کل تک جو بندہ ہمارے سامنے زندہ چلتا پھرتا ہے، آج اس کے گھر والے اس کے لیے اپنے گھر کا پانی کا گلاس تک نہیں دیتے ہیں، اپنے گھر کی کینچی نہیں دیتے ہیں مرنے والے کے لیے کہ اس کے کپڑے کاٹ سکیں جو وہ پہنے ہوئے ہیں، اپنے گھر کی بکیٹ، اپنے گھر کی کوئی چادر نہیں دیتے ہیں اس پر اڑانے کے لیے کہ نہیں ہماری چادر خراب ہو جائے گی۔ یہ فرد ہے گھر کا جس کا سب کچھ یہ مال تھا، کل تک جو اس گھر کا مالک تھا، جس نے اس گھر میں 25-30-40 سال گزارے، آج وہ شخص ایسے بیگانہ ہو جاتے جیسے ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں تو جو اپنے لوگ ہیں، اپنے بچے، اپنے رشتے دار، اپنی بہویں، اپنی بیٹیاں اس طرح سے بھول جاتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، تو کل وہاں قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس کل کے لیے ہم نے کیا سامان جمع کیا ہے؟ اس کل کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، پلیز ذرا غور کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تمام فکروں سے آزاد ہو جائیں، صرف یہ سوچیں کہ میں ہوں اور میرا وہ آخرت کا پہلا گھر ہے، میری پہلی منزل قبر ہے، اور کل میں جب اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑی رہوں گی اور جب سوال جواب ہوں گے، حساب کتاب دینا ہوگا، تو اس وقت میرے پاس کیا توشہ ہے آخرت کے لیے؟ کیا میں نے سامان تیار کیا ہے؟ میں نے کون سے اور کتنے بیگز بھجوائے ہیں؟ کتنا سامان میں نے کارگو کیا ہے؟ میں سوچوں تو صحیح ذرا، مجھے خیال تو آئے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارا سارا وقت کہاں جاتا ہے آپ بتائیں؟ یا تو گپ شپ میں، یا تو لغویات میں۔ ہمیں کل کے لیے اپنا سامان بھیجنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ واقعہ میں بار بار آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے رہتی ہوں، اور پرسنلی مجھے وہ واقعہ بہت پسند ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، کیونکہ دراصل ہم کو وہ اپنی آخرت کی یاد دلاتا ہے وہ واقعہ، اور وہ بہت زیادہ پائس، بہت متقی تھے، اتنے زیادہ نیک تھے، اتنے زیادہ ایماندار تھے کہ لوگ ان سے سیکھتے تھے اور دیکھتے تھے ان کو، اور اپنی زندگیاں بدل لیتے تھے۔ اس قدر ان کے اندر ایمانداری پائی جاتی تھی، اور اس قدر ان کے اندر تقویٰ پایا جاتا تھا۔ صرف 2-2.5 سال ان کی حکومت رہی، خلیفہ رہے وہ، لیکن ان 2-2.5 سالوں میں اتنے چینجز آئے کہ اس وقت کے لوگوں کی گفتگو یہ ہوا کرتی تھی کہ اچھا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں، اور تم نے کتنا قرآن ختم کیا ہے، اور کتنا قرآن حفظ کیا ہے۔ ایک خلیفہ کے نیک ہونے سے آپ دیکھیں پورا ماحول کس طرح سے نیک بن گیا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، اور اکثر ان کے بارے میں یہ ہم کو واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، کہ وہ اکثر قبرستان چلے جایا کرتے تھے، اور قبرستان جا کر گھنٹوں وہاں بیٹھ کر روتے تھے، اور ان قبروں والوں کو دیکھ کر یاد کرتے تھے کہ اے قبر والوں، کل تم بھی ہمارے ساتھ تھے دنیا میں، اور کل ہم تمہارے ساتھ ہوں گے یہاں پر، اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس قبرستان کا رخ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس لیے جاتے تھے قبرستان میں تاکہ اپنی موت کو یاد رکھ سکے، ان کو اپنی موت یاد رہے، جبھی تو اتنا تقویٰ ان کے اندر پیدا ہوا تھا۔ اور ہم تو صرف بات کرنے سے گھبراتے ہیں، ذرا سا اگر ہم کہیں نا اچھا قیامت آنے والی ہے، آخرت کے بارے میں کچھ سوچا ہے، کہتے ہیں بس 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 پلیز ہی ہم کو ڈرائیے مت آپ ایسی باتیں کر کے، کوئی اچھی باتیں کریے پلیز، موت کی بات مت کریے۔ اللہ رحم کرے ہماری نازکی تو کیا کہیے، اب اتنے ہم نازک مزاج اور اتنے ہم چھپکلی سے ڈرنے والے لوگ ہو گئے ہیں، ہم آخرت کی کیا تیاری کریں گے اور فکر کرنے والے بنیں گے؟ جانا تو ہم سب کو قبر ہی میں ہے نا، کتنا بھی ہم اس ٹاپک سے بچیں، کتنا بھی اس ٹاپک سے ہم پیچھے ہٹیں، کتنا بھی اس ٹاپک کو ہم اوائڈ کریں، کیا موت اوائڈ ہو سکتی ہے؟ کیا قبر سے ہم لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں؟ کیا کوئی اپنے موت کو ٹال کر دکھا سکتا ہے آپ بھلا بتائیں؟ اگر ہم باتیں نہ بھی کریں اس کی موت کی، اور کل کی ہم کوئی فکر ہی نہ کریں، بس لائف انجوائے کرتے رہیں، اسموتھ لائف ہو ہماری، ہم ریڈ کارپیٹ پر چلتے رہیں، دین کا کام بھی کرنا ہے، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے، تو ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے آئیں، ہمارے لیے بہترین ایئر کنڈیشن کاریں ہو، ایئر کنڈیشن روم ہو، سب کچھ بہترین ہو۔ ہاں اگر یہ ساری فیسلٹیز ہمیں مہیا کی جائیں تو ہم ضرور آئیں، ہمیں بس چھٹیاں چاہیے، چھٹیاں چاہیے، چھٹیاں چاہیے۔ کب تک چھٹی پر رہیں گے ہم؟ یہ سب علم سیکھتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے نا، میرا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے اس میں، کسی تھرڈ پرسن کا تو فائدہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم بس آرام 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 چاہتے ہیں۔ بھلا مومن کو دنیا میں آرام مل سکتا ہے؟ مومن تو آرام کہاں کریں گا آپ بتائیں، کہاں جا کر وہ راحت اور سکون پائے گا؟ اسے تو مسلسل محنت اور جدوجہد اور کوشش کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملے۔ تو جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز کا جو واقعہ ہم کو ملتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ سفر پر تھے اور جب سفر درپیش تھا اور وہ سفر کمپلیٹ کر کے اپنی منزل پر پہنچ گئے, تو جب منزل پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ لوگ بڑبڑ کر, یعنی سامان پہلے بھیج دیا گیا تھا اور بعد میں لوگ وہاں پہنچے, اور کچھ لوگوں کا ایسا ہوا کہ لوگ پہلے پہنچ گئے سامان بعد میں آیا. تو ہر کوئی جا جا کر اپنا سامان تلاش کر رہا تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ایئرپورٹ پر جب ہمارا پلین لینڈ کرتا ہے اور ہم وہاں سے نکل کر امیگریشن میں آتے ہیں, جب سب ہمارا پاسپورٹ وغیرہ چیک ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس بیلٹ کی طرف آتے ہیں جہاں ہمارا سامان آ جاتا ہے. پلین سے ڈائریکٹ وہ لوگ باہر ایک کھڑکی سی ہوتی ہے, وہاں سے وہ ہمارے بیگ ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ جو بیلٹ گھومتا ہے اس پر ہمارا سامان آتا چلا جاتا ہے. بیگس ہمارے سارے جو ہم نے یہاں فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے بیگس ڈالے ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہم کو بیلٹ پہ آ کے مل جاتے ہیں ایئرپورٹ پر. اور وہاں پر ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے, ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میرا بیگ کہاں ہے, میرا بیگ کہاں ہے. کوئی کسی اور کا بیگ نہیں اٹھاتا ہے, ہر کوئی اپنا ہی بیگ اٹھاتا ہے. اور باقاعدہ ان بیگس پر نام بھی لکھے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں 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 میرا بیگ ہے. ہم کلر سے پہچان لیتے ہیں, ہم اپنے نام سے پہچان لیتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارا بیگ ہے, اور آگے بڑھ کر لپک کر ہم اپنا بیگ لے لیتے ہیں, ہے نا, لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں اس طرح سے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دیکھنے لگے کہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اور آگے بڑھ چڑھ کر اپنا سامان ڈھونڈ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں, جس سے سامان مل گیا وہ اپنا سامان لے کر واپس آ رہا ہے. تو یہ منظر دیکھ کر ان کو بے اختیار رونا آ گیا. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں روتے ہیں آپ, کس بنا پر رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے سامان بھجوایا تھا تو وہ اپنا سامان لینے کے لیے دوڑے پڑ رہے ہیں اور اپنا سامان لے کر واپس آ رہے ہیں, تو مجھے آخرت کی یاد آ گئی یہ منظر دیکھ کر, اور مجھے رونا اس بات پر آیا کہ آخرت میں اگر انسان وہاں پہنچے اور اس نے کوئی نیک اعمال نہیں بھیجے تو وہ کیا لے کر پلٹے گا. اگر اس نے کوئی توشہ بھیجا ہی نہیں ہوگا, اس نے کوئی سامان بھیجا ہی نہیں ہوگا, اپنے کوئی اعمال اس نے آگے, یہ جو قدمت لغد ہے نا, تو اس نے کوئی اپنے اعمال آگے بھیجے ہی نہیں ہوں گے, تو وہ کیا وہاں پر لے گا, واپس اپنے پاس اس کو لوٹایا جائے گا؟ کچھ بھی تو نہیں نا. تو ہم بھی غور کریں, سوچیں ذرا. جو بھی لوگ ہم میں سے فورن میں رہنے والے سب جانتے ہوں گے, یقین جانے کہ جب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم پہنچے ایئرپورٹ پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہمارا ایک بیگ نہیں آیا ہے, آپ سوچیں ہماری پریشانی کا کیا حال ہوتا ہے. ہم تو پریشان ہو جاتے کہ اچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے بیگ میں فلاں چیز تھی, فلاں چیز تھی, فلاں چیز تھی, اتنا قیمتی سامان تھا, خریدا ہوا سامان تھا یا ضرورت کی چیز تھی. اب ہم جائیں گے اپنے گھر یا ہم چھٹی جا رہے ہیں تو ہم وہ فلاں سامان کا کیا کریں گے, وہ سامان اگر نہیں پہنچا تو کتنا پریشان ہو جاتے ہیں نا ہم. تو آخرت میں جب پہنچیں گے اور نیک عمل کی پونجی ہی کوئی نہیں ہوں گی وہاں پر, سوچیں پچھتانے کا اور افسوس کا کیا حال ہوگا. اور وہ قیامت, وہ تو اس کا تو جو ہمیں حال بتایا گیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس قدر وہ خطرناک منظر ہوگا, اس قدر وہ ایسا دہشت ناک دن ہوگا کہ حاملہ کے حمل گر جائیں گے, دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. جیسے کہ سورہ حج میں آتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملہا وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. کہ اے لوگو, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, بے شک جو زلزلہ ہے, جو جھٹکا ہے قیامت کا, وہ بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے, زلزلہ آنے والا ہے. تم دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی, حاملہ کے حمل گر جائیں گے, اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے, کیونکہ تمہارے رب کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے, اس قیامت کے آنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے, اور اس قیامت سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے ہی, کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. اور دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے ویٹنگ روم میں بیٹھا ہے, لاؤنج میں بیٹھا ہے, چاہے وہ ایئرپورٹ کا ویٹنگ روم ہو یا وہ اسٹیشن کا ویٹنگ روم ہو یا بس اسٹینڈ ہو, ہم میں سے ہر کوئی اپنے جو سواری ہے اس کا انتظار کر رہا ہے. دنیا میں تو ہمیں معلوم ہے کہ اچھا ہماری فلائٹ کب آنے والی ہے, ہماری فلائٹ کا ٹائم کیا ہے, ڈپارچر ٹائم کیا ہے, ارائیول ٹائم کیا ہے, بس کا ٹائم کیا ہے اور ٹرین کا ٹائم ہمارے کیا ہے. لیکن ہم جو اپنی زندگی کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہیں, ہمیں خبر بھی نہیں کہ ہماری گاڑی کب آئے گی, ہماری موت کب آنے والی ہے, ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. بس اچانک آئے گی, اچانک. اور ہمارے پاس ہمارا سامان تیار ہو یا نہ ہو، بیگ ہم نے تیار کر رکھا ہو نہ رکھا ہو، ہمیں جانا پڑے گا، وہ ملک الموت آ جائے گا اور پھر وہ ہماری روح قبض کر لے گا اور ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہم کتنے بھی گڑ گڑائیں اور کتنی بھی ریکویسٹ کریں کہ اچھا مجھے ایک گھنٹے کی مہلت دے دو، میں بس ایک لمبا سجدہ کر لوں، کوئی تو میں کوئی ایسی نیکی کر جاؤں کہ ایک کوئی توشہ میرے ساتھ چلا جائے نیکی کا، لیکن ہمیں کوئی مہلت نہیں ملے گی کیونکہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوگی، وہ موت تو اچانک آئے گی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تیاری پہلے سے کرنی چاہیے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پریگننٹ ویمنس ہوتی ہیں، تو جو پہلے کے ہمارے بڑے بوڑھے لوگ ہوا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جیسے ہی 9 مہینے اسٹارٹ ہوتا تھا یا اس سے پہلے سے ہی وہ لوگ ایک بیگ تیار کر دیتے تھے نا، کہ جب بھی کبھی بھی ہاسپٹل جانا پڑے تو وہ جو خاتون ہیں جب وہ ڈلیوری کے لیے جائیں گی ہاسپٹل تو اس کے ساتھ اس کا بیگ تیار رہے اور اس میں وہ تمام ضرورت کی چیزیں موجود ہوتی تھیں، ہے کہ نہیں؟ ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھیں، آپ بتائیں۔ تو کیوں تیار رکھتے تھے؟ کیونکہ کبھی بھی ڈلیوری کب ہونے والی ہے کچھ خبر نہیں ہوتی ہے، اچانک کبھی بھی ہو سکتی ہے جب وقت ہو گیا تو، اس کے بعد تو وہ بیگ تیار رہتا تھا تاکہ جب بھی جانا پڑے اور جب بھی نکلنا پڑے وہ بیگ ساتھ کر دیا جائے تاکہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو۔ کیوں بیگ تیار رکھتے تھے؟ اسی لیے رکھتے تھے نا کہ عین وقت پہ کوئی ہمیں گھبراہٹ نہ ہو، عین وقت پر ہمیں کوئی جھنجھلاہٹ نہ ہو، عین وقت میں افراتفری میں ہمارے سارے کام الٹے سیدھے نہ ہوں اور سکون سے ہمیں ہر ضرورت کی چیز ملے، اس لیے وہ بیگ تیار رہتا تھا نا۔ تو ایسی موت کی تیاری ہم کو کرنی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، اس کو خبر ہے تمہارے سارے عمل کی، تم کیا کر رہے ہو دنیا میں، تم کس طرح سے بے فکری کے ساتھ اور بے حسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، یہ تم فکر کر کے زندگی گزار رہے ہو، تمہارے اوقات، تمہارے سورسز، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دنیا میں دیے ہیں، ٹیلنٹ دیا ہے یا جو کچھ بھی دیا ہے، تم اسے کہاں استعمال کر رہے ہو، سب کو اللہ تعالیٰ، سب کی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ سب بات جانتا ہے، ساری باتیں جانتا ہے ہماری۔ تو اہل ایمان کو خطاب ہے اور اللہ سے ڈرنے کا کہا جا رہا ہے، مطلب تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہاں پر تقوی اختیار کرنے سے مراد ایکچولی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں اسے بجا لانا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اسے رک جانا ہے۔ اور 2 مرتبہ تاکیدن یہ لفظ آئے ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس سے ملاقات کا جو ایک حساب کتاب کا خوف ہے، یہی چیز انسان کو نیکیوں پر مائل کرتا ہے، نیکیوں پر قائم رہنے دیتا ہے، اور پھر وہ برائی سے بچتا چلا جاتا ہے انسان۔ تو یہ جو اتق اللہ ہے، یہ لفظ بہت قابل غور ہے اور کئی دفعہ یہ قرآن میں آیا ہے، کسی نہ کسی صورت میں آپ اس کو قرآن میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہ رکھے، وہ اللہ کا تقوی اختیار نہ کرے اور بھول جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا نفس بھلا دیتے ہیں، اور نفس کو بھلا دینے کے جو معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پھر انسان اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے، اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ انسان اپنے آپ سے اس طرح سے غافل ہو جاتا ہے کہ بس وہ دنیا کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، جس کام کے لیے اسے بھیجا نہیں گیا وہ اس کام میں لگا رہتا ہے، پھر اس کے نزدیک امپورٹنٹ کام کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی یاد کو، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ بیکار کی چیزیں سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی خدا فراموشی کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ خود فراموشی ہے۔ جب آدمی یہ بھول جائے کہ وہ کس کا بندہ ہے یا کس کے لیے اسے یہ سارے کام کرنے ہیں، کس کے لیے اسے تگو دو کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ کیا ہوگا، جب انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں نہیں رہتی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نفس بھلا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسا غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں رہتا، بس پھر وہ دنیا کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بار بار وہ مثال ہمارے ذہن میں آتی ہے جو سورہ اعراف میں ہم نے پڑھی تھی، کہ جسے ہم نے اپنی آیات کا علم بخشا تھا لیکن وہ اس سے نکل بھاگا اور زمین کی طرف جھک کر رہ گیا، لہٰذا اس کی مثال پھر کتے کی سی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ پھر اس طرح سے انسان بھول جاتا ہے اپنے آپ کو، اپنے آنے کے مقصد کو، اور پھر وہ دنیا کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے، پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے فرار اختیار کریں گے، بھاگیں گے اس سے، اور دین کے نام سے پھر ہمیں اس طرح سے ایک کیا کہنا چاہیے کہ آج کے دور میں تو ہم یہ کہہ سکتے کہ آج مسلمانوں کو خود اپنے دین سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ دین کا کام کرنے کو، دین کی باتیں کرنے کو کہتے کہ اف بورنگ ٹاپک، یہ کیا آپ لے کر بیٹھ گئے، اچھا کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس ہر وقت قرآن نماز قرآن نماز، یہ کیا آپ نے اپنی زندگی کا حال بنا رکھا ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے طنز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھولنا ہے اصل میں، یہ جب اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے انسان، جب خدا فراموشی ہوتی ہے تو خود فراموشی کی طرف وہ آ جاتا ہے خود بخود، اسے پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ اچھا میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہوں، لیکن اسے یہ بات بھول جاتی ہے، وہ پھر غفلت میں پڑ جاتا ہے اور غافلوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ فاسق ہیں، اور فاسق کس کو کہا جاتا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا، ان کا نفس بھلا دیا، اپنی جان کو بھلا دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں ایکچولی یہ جو روح ہے انسان کی، وہی تو مین روح اصل میں ہمارا جوہر ہے نا، جب ہم روح کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو پھر وہ روح کیا ہوگی؟ جب روح کو اس کی غذا نہیں دی جائے گی، اور اس کی غذا وحی الہی ہے یا قرآن ہے، تو پھر انسان یہ بات بھول جاتا ہے، پھر وہ اس کی روح دراصل جب وہ غذا صحیح نہیں اس کو ملتی ہے تو پھر وہ بالکل دنیا پرست بن جاتی ہے، وہ دنیا کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے، پھر اسے آخرت کی کوئی فکر، کوئی طلب، کوئی تڑپ نہیں ہوتی، وہ بھول جاتا ہے کہ اچھا دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا تھا، میرے آنے کا مقصد کیا تھا، میرا نصب العین کیا ہے، میرا گول کیا ہے، میری رہنمائی کرنے والی کتاب کون سی ہے، کہیں میں کہیں اور سے تو رہنمائی نہیں حاصل کر رہا، وہ سب بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ان کا نفس بھلا دیا۔ کتنا ڈر لگتا ہے نا اس آیت کو پڑھ کر، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو بھولنے والے بنے، اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ وقت آئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جائیں، ہم اس بات کو بھول جائیں کہ اچھا کل ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے، ہمیں کھڑے ہونا ہے، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے دل اس طرح سے سیاہ ہوں، وہ جیسے آتے ہیں نا کہ انسان کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے جب وہ ایک گناہ کرتا ہے، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا نہیں ہے، رجوع نہیں کرتا ہے، تو اس کا پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بھلا دینے والے بنیں۔ اور اپنے آپ کو بھلا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو بھول جانا، یا اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا تھا، اس مقصد کو فراموش کر دینا۔ جب انسان اس طرح سے دنیا پرست بن جاتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، جب وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، تو بطور سزا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کو بھول گئے تھے، تو پھر وہ ایسے عمل سے غافل ہو گئے وہ لوگ کہ جن میں ان کا خود کا فائدہ تھا، وہ کام کر کے، وہ نیک کام کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو غافل کر لیا۔ وہ چاہتے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتے تھے، ایسے کام کر سکتے تھے، ایسی نیکیاں کر سکتے تھے جس کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ سکتے تھے، لیکن ان کو پھر بھلاوے میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ خدا فراموشی خود فراموشی تک جا پہنچتی ہے، پھر انسان کی عقل صحیح رہنمائی نہیں کرتی، اس کی عقل اسے پھر ہر وہ ٹیڑھا راستہ دکھاتی ہے جو شیطان کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دور، مزید دور ہوتا چلا جاتا ہے ایسا شخص۔ اس کی آنکھیں حق کے راستے کو پھر تلاش نہیں کر سکتی، وہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، وہ باطل پرست بن جاتا ہے، باطل کے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے کان حق سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسے حق اچھا نہیں لگتا، جب اسے حق بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے کہ چھوڑو یہ پرانے وقتوں کے قصے کہانیاں، یہ دین کی باتیں، یہ 1400 سال پرانی باتیں، اور یہ دقیانوسیت چھوڑو، وہ کہتا ہے۔ ہاں، اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام اچھی طرح سے وہ باتیں سنائی دیتی ہیں، لیکن حق سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ لازماً یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار بن جاتا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے، کیونکہ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلانگنے والے ہیں، توڑنے والے ہیں۔ تو بڑی یہ آیت ڈرا دینے والی ہے، ہم اس کو بار بار پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھلا دیا ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، یا ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں غافل کر دیا۔ تو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، کہ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر انہیں ان کا نفس بھلا دیا۔ تو پھر وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں اور یاد کرنے والے ہیں؟ آپ دیکھیں، صرف زبان پر ورد جاری ہو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا ہے کہ تسبیح کے دانے گن رہے ہیں اور تمام برے کام بھی ساتھ میں ہو رہے ہیں، ایسا ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو آگے جو آیات آ رہی ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں، اور ایکچولی منافقین کو بھی یہ بتانا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد رکھو گے تو یہ نفاق تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر ہم یاد رکھیں گے، تو اس پورے شعور کے ساتھ اگر ہم یاد رکھیں گے، تو ہم کبھی اللہ تعالیٰ کو بھلانے والے نہ بنیں گے۔ ہم پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے کہ اس کے احکام کو یاد رکھنا۔ یہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ صرف تلاوت ہی نہیں کرتے چلی جانی ہے ہمیں بے سمجھے بوجھے، بلکہ ہمیں غور و فکر کرنے کے چاہیے، آیت کیا تقاضا کرتی ہے مجھ سے، اس آیت میں کیا حکم ہے میرے لیے، مجھے کن کاموں سے منع کیا گیا ہے اور مجھے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کام کرنا ہے، میرا مشن کیا ہے، مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے کیوں، میں یہاں کس لیے آیا ہوں، میں یہاں کس لیے آئی ہوں، مجھے کیا کام کرنے ہیں، مجھے یہ کام انجام دے کر مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تاکہ میں اگلی زندگی میں منتقل ہو جاؤں جہاں کبھی موت نہیں ہے۔ تو یہ غور و فکر، یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، تو وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم جس کی وجہ سے یاد رکھ سکیں؟ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل ہمارے لیے ہو نہیں سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ اس لیے بنایا گیا کہ آپ نے ہر طرح سے ہم کو عمل کر کے دکھا دیا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے صبح شام کے اذکار، کہ اے صبح شام کے اذکار ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء صفات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان کو یاد رکھا جائے۔ پھر نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی کمپنی، جو ہمیں اٹھانے والے لوگ ہوں، کہ اگر ہم گرنے لگے، اگر ہم تھکنے لگے، ہم اگر اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے، تو کوئی ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوں جو ہمیں نصیحت کرنے والے ہوں، جو ہمارے سچے خیر خواہ ہوں، جو ہمیں گڑھے میں گرنے سے بچانے والے ہوں، جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر تھامنے والے ہوں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھلانے نہ دیں یا بھولنے نہ دیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تعلق اور دلی تعلق، اس کتاب سے ہمارا تعلق کبھی نہ ٹوٹے، کبھی نہ چھوٹے، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس کا فہم، ہر طرح سے اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ کبھی ہم حفظ کریں اس کو، کبھی ہم اس کی تلاوت کریں، کبھی ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، کبھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی ہم اس میں غور و فکر کریں، کبھی ہم تدبر کریں، کبھی ہم تفکر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے، اس کتاب سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھولنے والے نہیں بنیں گے۔ پھر سب سے بڑھ کر نماز، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد دراصل نماز کی وجہ سے مزید بڑھ سکتی ہے، اور ملنے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو نمازوں کی پابندی، نمازوں سے کبھی غفلت نہ برتیں، اور خصوصاً تہجد، جو نیک لوگ ہیں جو مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مزید یاد رکھنا چاہتے ہیں، جو اور اونچا درجہ چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب سجدوں کی کثرت سے مزید حاصل کریں۔ تہجد میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ تہجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا دوست بن جاتا ہے، پھر تمام کام بندہ وہی کرتا چلا جاتا ہے جو اللہ کی مرضی کے ہوتے ہیں، پھر بندہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتا نہ ہلتا ہے۔ تو نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، صبح شام کے اذکار، دعائیں، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تعلق، اس کو مضبوط کیا جائے، مزید علم ہمیشہ سیکھتے رہا جائے، ہمیشہ طالب علم ہمیں بنے رہنا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ اچھا میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، اب مجھے تو بہت کچھ آ گیا، اب میرے جیسا بڑھ کر تو مجھ سے بڑھ کر تو عالم یا عالمہ کوئی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ابھی تو ہم نے سمندر میں سے ایک بوند بھی نہیں نکالا، ایسا سمجھے ایک بوند بھی نہیں۔ ابھی تو ہم نے بہت ہی بیسک، بہت ہی ہلکی سی معلومات حاصل کی ہیں۔ ابھی تو ہمیں یہ سمندر میں ڈوبنا ہے، ہمیں اس میں غوطہ لگانا ہے، ہمیں غواص بننا ہے اس کے، اس راہ کے، یہ علم کے سمندر سے موتی چننا ہے ہمیں۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی رہیں گی اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کو بھولنے والے نہیں بنیں گے۔
لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون۔
دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر کمپیئر کر کے بھی بتا دیا گیا کہ اچھا دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے، جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اونچی اونچی مسندوں پر بٹھائے گا، آمنے سامنے تکیے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہنس بول رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، یہ اصحاب الجنہ ہوں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو دنیا میں مشقت کرنے والے تھے، جو دنیا میں محنت کرنے والے تھے، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بلایا نہیں تھا، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا تھا، لہٰذا آخرت میں ان کے مزے ہی مزے ہوں گے۔ اور پھر جو آگ کے ساتھی ہوں گے اصحاب النار، ان کا تو پھر ہم سوچ لیں کہ کیا ان کا حال ہوگا۔ آگ تو ہمیں ویسے ہی برداشت نہیں ہوتی ہے، اور سوچے کہ وہ جہنم کی آگ بھلا کیسے برداشت کریں گے ہم لوگ، تو پھر اس سے بچنے کی ہم کو آج کوشش کرنا ہے، آج ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ کل ہم اس سے واقعی میں بچ سکیں۔ آج اسے عمل کریں گے تو تبھی کل اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، ادروائز نہیں۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں نا، کامیاب اور ناکام انسان دونوں برابر نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ عزت کس کی ہوتی ہے دنیا میں بھی؟ کامیاب انسان کی ہوتی ہے نا، جو فیل ہو جاتا ہے، جو ہمیشہ کم نمبر لاتا ہے، اسے کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس سے کوئی دوستی بھی کرنا گوارا نہیں کرتا، اللہ یہ کہ اسی جیسے لوگ۔ اور جو کامیاب ہوتے ہیں، ہر کوئی ان کو خوشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی ان کے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ واہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کامیاب لوگ۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو اصحاب الجنہ ہے وہی اصل میں کامیاب لوگ ہیں، ہم الفائزون۔ اب یہاں سے قرآن کی صفت بتائی گئی ہے کہ قرآن کیا ہے دراصل، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔
ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ قرآن کی عظمت کی بات کی گئی ہے اور قرآن کی اہمیت کی بات کی گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی کیا عظمت ہے، کیا اہمیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب سورہ احزاب پڑھا تھا، سورہ احزاب میں بھی وہاں پر یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ جو امانت ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے اسے پہاڑوں پر یا زمین اور آسمان پر پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے،
اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔
ہم نے اس امانت کو زمین اور آسمان کے سامنے پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ تو یہ جو امانت ہے قرآن کی، یہ جو ذمہ داری ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ زمین اور آسمان جب وہ اس کو اٹھانے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کی ذمہ داری، اس کی پوچھ بہت زیادہ ہے، لہٰذا انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ اس قرآن کی عظمت سے یا اس کی ذمہ داری سے وہ دبا جاتا ہے۔ خشوع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے خشوع کے معنی کیا پڑھے تھے سورہ مومنون میں، کہ کسی کی عظمت سے اس کے سامنے پست ہو جانا، دب جانا، بیٹھ جانا، اور اس کا اثر جو ہے انسان کے پورے جسم پر اور دل میں سب پر ظاہر ہو، خشیت اس کو کہتے ہیں۔ تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ کیا ہوتا ہے، لرائیتہ خوش ام متصدین، اور متصدین صدا ٹوٹنے کو کہتے ہیں، پھٹنے کو کہتے ہیں۔ تو جیسے پتھر بھی پھٹتے ہیں ہم جانتے ہیں, تو ہم نے دیکھا, ہم نے پڑھا تھا کہ پتھر بھی پھٹتے ہیں تو بعض اوقات اس میں سے پانی بہ نکلتا ہے, لیکن الگ الگ قسم کے پتھر ہوتے ہیں. تو پتھر بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں, اس کی عظمت سے. لیکن انسان آخر کیسا انسان ہے اور کتنا وہ ظالم اور جاہل ہے, یعنی نادان ہے, کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس امانت کو اٹھا لیا, اس ذمہ داری کو اٹھا لیا. اور پھر قرآن کی عظمت, یعنی یہ قرآن اتنا عظیم ہے, اس کی خشیت سے تو اسے دبا جانا چاہیے تھا. جب پہاڑ جیسی اتنی قوت اور طاقت والی چیز اس قرآن کی عظمت سے, اس کی ذمہ داری کو لینے سے پیچھے ہٹ گئی, تو ظاہر سی بات ہے آپ سوچیں کہ انسان کی کیا حیثیت ہے. تو پہاڑوں کو اگر یہ شعور اور عقل عطا ہوتی جو انسان کو دی گئی ہے, اور پھر انہیں بتایا جاتا کہ تمہیں اللہ کا فرمانبردار بن کر رہنا ہوگا, اور پھر تمہارے اعمال کی تم سے باس پرس ہوگی, تو وہ بھی اس تصور سے کانپ اٹھتے. لیکن انسان کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اس امانت کو تو اٹھا لیا, لیکن اٹھانے کے بعد اس کا حق ادا نہ کر سکا. نہ اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے, نہ اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھے اس کتاب کی ذمہ داری کا جواب دینا ہے, کہ میں نے اس کی ذمہ داری کا حق ادا کیا نہیں ادا کیا. آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا کہ اس کتاب کو کیا میں نے لوگوں تک پہنچایا, یا اس کتاب پر میں خود عمل کر رہا ہوں صحیح طریقے سے. تو انسان دراصل جب غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے, تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے جب اس کو یہ احساس ہی نہیں رہتا, تو کس وجہ سے احساس نہیں, کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بلا دیا, اس نے اس سے وہ فائدہ اٹھایا ہی نہیں جو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا تھا اس کو. اور بعض اوقات تو انسان, اس کو قرآن کی عظمت کا بھی پتہ ہے, سب کچھ احساس ہے, شعور ہے, اس کے باوجود بھی وہ جان بوجھ کر پیچھے ہٹتا ہے, عمل نہیں کرتا, اس قرآن کی عظمت کو وہ نہیں پہچانتا. تو یہ مثال دراصل یہاں دی جا رہی ہے کہ بندوں کو اس ذمہ داری کا احساس ہو. یہاں پر دراصل بندوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم قرآن کی عظمت کو پہچانو, تم قرآن کی ذمہ داری کو پہچانو, کہ یہ کتاب تم سے کیا مطالبہ کرتی ہے, اس کے کیا حقوق ہیں, اس کی وجہ سے تم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آج ہم دیکھیں نا کہ آج مسلمان, تو کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے, یا قرآن پڑھتے بھی ہیں تو بے سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں. پھر چلے بے سمجھے بوجھے پڑھ بھی لیا تو اس کا حق ادا نہیں کرتے, اس میں کیا احکام ہے وہ جاننا بھی نہیں چاہتے, نہ ہی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے دراصل, یہ بھی تو اس سے غفلت ہوئی نا قرآن سے, یہ بھی تو اس سے غافل ہونا ہوا قرآن سے. اس کی عظمت کا ہمیں کوئی ادراک نہیں, کوئی احساس نہیں قرآن کی عظمت کا. تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اس کے خوف سے دبا پڑتا ہے یا پھٹا پڑتا ہے. تو یہاں پر دراصل اس کے ایک اور بھی معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں ہم نے اس طرح کی آیتیں نازل فرمائی ہیں, اس طرح کی تذکیر, اس طرح کے واعظ و نصیحت کی باتیں بیان کی ہیں کہ انہیں سن کر پہاڑ بھی خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر سنتے. لیکن انسان اس کو سنتا ہے لیکن اس کے اندر وہ عقل اور وہ فہم نہیں ہے, حالانکہ اس کو صلاحیتیں تو دی گئی لیکن وہ ان سے کام نہیں لیتا, اور اس قرآن کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا, نہ ہی وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے, نہ اس کے واعظ سے نصیحت حاصل کرتا ہے, اور نہ ہی اس میں جو بتائی گئی باتیں ہیں اس پر وہ یقین کرتا ہے اس طرح سے جیسے کہ کرنا چاہیے. تو یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ یہ جو خشیت ہے, کیونکہ یہ قرآن پڑھنے والے تو ان کا کیا حال ہونا چاہیے, ان کے خشوع کا کیا حال ہو, کیونکہ یہ جو خشوع کا لفظ آیا, خاشعین کا لفظ آیا ہے اور متصدین کا لفظ آیا ہے, کہ متصدین ٹوٹ جانا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, اپنی جگہ گر جانا. اور قرآن میں بھی اصل میں یہ لفظ آتا ہے, کسرا یا انکسرا کے معنی میں آتا ہے, کسی چیز کے ٹکڑے کرنے کے لیے آتا ہے. تو ٹکڑے کیسے, کہ وہیں کے وہیں ٹکڑے ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو انسان اگر قرآن پڑھے تو اس کی جو انا ہے, اس کے اندر جو ایک تکبر کی سوچ ہے, وہ سب ختم ہو جائے. یہ قرآن پڑھنے والے تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں جب یہ قرآن کی ذمہ داری کو وہ سمجھتے ہیں, اور قرآن کو سمجھ کر اپنا رہنما بناتے ہوئے اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے, ان کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے, وہ ان کی انا چلی جاتی ہے, ان کے اندر عاجزی آتی ہے, ان کے اندر انکساری آتی ہے. وہ قرآن کی آیتیں سن کر اندھے بہروں کی طرح نہیں گزرتے, بلکہ وہ غور و فکر کرتے ہیں, قرآن کی آیتوں نے اس طرح سے اٹریکٹ کرتی ہیں کہ پھر وہ اس کے سحر سے نکل نہیں پاتے, وہ اسی کے سحر میں گرفتار رہتے ہیں. یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو بدل کر رکھ دینے والی انسان کو, یہ تبدیلی لانے والی کتاب ہے, یہ انسان کو اندر سے بھی تبدیل کرتی ہے اور باہر سے بھی. یہ انفرادی طور پر بھی اپنا اثر دکھاتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی. یہ افراد کی بھی تربیت کرتی ہے یہ کتاب اور قوموں کی بھی. ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو عرب کی قوم تھی کس طرح سے وہ عروج پر عروج حاصل کرتی چلی گئی اسی کتاب کی بدولت. اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی شخصیتیں نکھر گئیں, ان کی شخصیتیں سنور گئیں ماشاءاللہ. اس قرآن نے ایسی کردار سازی کی, اللہ کے رسول نے اس قرآن کے ذریعے سے اس طرح سے لوگوں کو تیار کیا کہ ایک ایسی بہترین ٹیم تیار ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں, جس کا کوئی ثانی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, یہ قرآن نے ان کو بدلا تھا نا. یہ قرآن سے وہ قرآن کی عظمت وہ جانتے تھے, اس کے حقوق کو وہ پہچانتے تھے کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں. یہ قرآن جب ان کو حامل قرآن بنایا گیا تو ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, انہیں کیا کام کرنا ہے, ان کا کیا مشن ہے, ان کا کیا گول ہے. آج ہمیں تو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے, ہم تو غافل پڑے ہوئے ہیں, ہم تو بھولے ہوئے ہیں اس سبق کو. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اسے کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں. فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن میں کئی جگہ ایسی مثالیں بیان ہوئی ہیں, تو کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا, کبھی ہم نے تدبر کیا؟ تو ہم اب غور و فکر کریں, تدبر کریں. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے, وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے. سبحان اللہ, یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں اور اس میں اختلاف ہے کہ صرف 99 نیم ہی ہے, کئی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, لیکن اس میں سے اگر کوئی چند کو یاد کرے گا یا 99 کو یاد کرے گا تو اس کے لیے پھر خوشخبری سنائی گئی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف دراصل یہ جو اسماء الصفات ہیں, اسماء الحسنہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, ایکچولی اس میں سے کچھ نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جن وہ نام لے کر اگر ہم دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے. جس کو جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ یا حیو یا قیوم, کچھ اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ وہ نام ہو سکتا ہے, اگر یہ کہہ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے, لیکن ایگزیکٹ بتائے نہیں گئے ہمیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف, تو آپ دیکھیں کہ ہماری زبان تو قاصر ہے اور عاجز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکے, لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے, ہم تو بس صرف وہ جو چند سکھائی ہوئی باتیں ہیں ہم وہی اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں. پھر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہر جگہ ہر آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ صفات آئی ہیں, اور اکثر دو صفات آئی ہیں, غفور الرحیم, غفور الحلیم, لطیف الخبیر, علیم الخبیر, سمیع العلیم. اس طرح کی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ دو دو صفات آئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اختتام پر. تو ہم کبھی غور و فکر کیا کریں کہ یہ آیتوں کے اختتام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کیوں بیان ہوتی ہیں, اور بعض جگہ تو بیک وقت ایک ساتھ چار چار صفات اللہ تعالیٰ کے چار چار نام آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے, لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا ہے, وہ واحد ہے, اس کا کوئی ساتھی نہیں, غیب کا جاننے والا ہے, یعنی اس کو تمام باتوں کا علم ہے, چاہے وہ انسان کے علم میں ہو یا نہ ہو, اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے, وہ غیب کا علم رکھتا ہے. اور وہ حاضر کو بھی جاننے والا ہے, جو کام سامنے ہوتے ہیں اس کو بھی جاننے والا ہے, اور جو غائب میں یعنی ہمارے نزدیک جو غائب میں ہوتے ہیں وہ اس کا بھی جاننے والا ہے, جو ہو چکے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے, جو نہیں ہوئے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے. سبحان اللہ, جیسے دعا آتی ہے نا وہ صحیح مسلم میں کہ اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری سوری دعا ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اے اللہ, میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے, تیری عافیت کے ذریعے سے تیری سزا سے, اور تیری رحمت کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا, تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسی ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما يشركون.
وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ حقیقی ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی اور امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر وہی بات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. الملک، یہاں پر صرف بادشاہ کرنا نامناسب ہوگا. الملک بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا، جو زمین کے بادشاہ ہیں ان سب کو بادشاہی کس نے دی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. مالک ہے، مقتدر ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، صرف کسی ایک زمین کا، کسی ایک مخصوص علاقے کا نہیں، بلکہ پوری کائنات کا تنہا بادشاہ. اور اپنے حساب سے جس کو چاہے اس کو بادشاہت دے، تو وہ مقتدر ہے، وہ حاکم ہے، حاکمیت صرف اسی کی ہے، اسی کا قانون سب سے بالا تر ہے، تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لہٰذا اسی کا حکم چلنا چاہیے اور اسی کا حکم نافذ ہونا چاہیے. القدوس، قدس کے معنی ہوتے ہیں پاک و صاف ہونا، اور قدوس سے مراد وہ ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، جو ہر نقص سے مبرہ اور پاک ہو، اور جو بابرکت ہو. سبحان اللہ، وہ بہت ہی تعریف کے قابل ہے، وہ پاک ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے. السلام، سلم یعنی درست، صحیح و سالم، یعنی وہ ہر طرح سے ظاہری اور باطنی آفات سے پاک اور محفوظ کے معنوں میں آتا ہے لفظ. تو سلمہ ایسی چیز جو اپنی ذات میں درست بھی ہو اور اس پر کسی دوسرے کا حق نہ ہو. اور السلام کے معنی سراسر سلامتی ہی سلامتی، تو اس میں مبالغہ ہے ایکچولی، کہ سلام کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ خود بھی السلام ہے اور دوسروں کو سلامتی دینے والا بھی ہے. تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سلامتی دینے والا ہے، خود سلام ہے. اور پھر آپ دیکھنے کہ ہمارے دین کا نام بھی کیا ہے، اسلام، یعنی خود وہ چاہتا ہے کہ پیس ہو، اور وہ خود اس کی ذات سلامتی والی ہے، وہ سراپا سلامتی ہے، اور پوری دنیا میں سلامتی بھی اسی کے اختیار میں ہے اور اسی کی طرف سے ہے، تو دوسروں کو بھی سلامتی عطا کرنے والا ہے. المؤمن، امن دینے والا، امنہ سے ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں خوف و خطر سے محفوظ ہونا، اور مؤمن کے معنی ہوتے ہیں دوسروں کو امان دینے والا، امن عطا کرنے والا. جیسے کہ آتا ہے نا، ہم دعا کرتے کہ وستر عوراتی و آمن روعاتی، تو یعنی ایسا قانون دینے والا جس سے دنیا میں کوئی کہیں فساد نہ رہے، امن و امان قائم کرنے والا، امن و امان دینے والا، اور مخلوق میں بھی کسی کی حق تلفی نہ کرنے والا، یعنی مخلوق پر بھی اس کی اس طرح سے مہربانی ہے کہ مخلوق اس کی طرف سے امن میں ہے، وہ کسی کے ساتھ اسی کی طرف سے امن ہے. اور پھر خود اس نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو رسولوں کی گواہی کی تصدیق کرنے والا یا مومنوں کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا، یعنی جو مومن ہوتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے والا. پھر محیمن کا لفظ آتا ہے، محیمن کہتے ہیں حیمنت طائر علی فراق، یعنی پرندے نے اپنے بچے پر بچھا دیے، جیسے مرغی خطرے کے وقت اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے. تو محیمن وہ ذات ہے جو کسی کو خوف سے امن دے، ہر وقت نگہبانی رکھے، کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے، تو وہ محیمن ہے. تو محیمن، حیمنہ کہتے ہیں حفاظت کرنے کو، تو اس کے ایک معنی یہ ہوئے کہ نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، دوسرا شاہد جو دیکھ رہا ہو کہ کون کیا کرتا ہے، اور تیسرا قائم بے امور الخلق، یعنی جس نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہو. تو محیمن جو سب کا محافظ ہے، نگہبان ہے، جاننے والا ہے، خبر گیری کرنے والا ہے، اور سب کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، تمام معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تمام مخلوقات کی نگہبانی کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے، عزیز، زبردست، اقتدار والا، قوت والا، اسی سے عزت ہے، اور سب سے زیادہ عزت اسی کے لیے ہے، جیسے کہ سب کو عزت دینے والا بھی وہی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، کہ اے اللہ مالک، کہ جسے تو عزت دے اسے پھر کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے تو ذلیل اور رسوا کر دے اسے پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری عزت بھی اسی کے لیے ہے۔ تو عزت دیتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور عزت سب سے زیادہ جو کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عزت ہے۔ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، یعنی سب سے جو ہائی رینک ہو سکتا ہے کسی کو رسپیکٹ کرنے کا، دینے کا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں سب پاور ہے، اسی کے پاس اختیارات ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، بالا دست۔ تو عزیز سے مراد وہ ذات، وہ ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکتا ہو، جس کی مزاحمت کرنا کسی کے بس میں نہ ہو، جس کے آگے سب بے بس، بے زور اور کمزور ہوں۔ اور پھر الجبار کا لفظ آیا ہے، جبار میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، زبردستی کرنا اور اصلاح۔ کہا جاتا ہے کہ جبیر کے جو معنی ہوتے ہیں، جیم بے رے، اس کا روٹ ورڈ ہے جبیر، جو پلاسٹر پر، پلاسٹر کے جو پٹی چڑھائی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں جبیر کہتے ہیں۔ تو توڑ پھوڑ کو درست کرنے والا، اصلاح کرنے والا، تو وہ جبار ہے، وہ بزور اپنا حکم نافذ کرنے والا بھی ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو برابر بھی کرنے والا ہے، جوڑنے والا بھی ہے، اصلاح بھی کرنے والا ہے، یعنی زبردستی اور دباؤ سے کسی چیز کی اصلاح کر دینا۔ اور جبر العظم بمان ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنا کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ لفظ زبردستی کرنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جبار اس لحاظ سے ہے کہ کائنات کے نظام کو کائنات کے نظام کو درست رکھنے والا وہی ہے۔ اپنے ارادوں کو جو سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں پوری قوت سے نافذ کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ المتکبر، اور اس میں بھی دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر بڑا بننے کی کوشش کرے، خواہ وہ کوئی جن ہو یا انسان، اور یہ مذموم صفت ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو فی الحقیقت بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے، اور یہ صفت صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے، اور اس کے حق میں ایک خوبی یہ ہے جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ تو باقی کائنات کی باقی تمام چیزیں، خواہ جاندار ہوں یا بے جان، اس کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حقیر ہیں، چھوٹی ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو کوئی اسے چھینے گا تو میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اور انسان کو مطلب تکبر زیب بھی کیسے دے سکتا ہے، آپ خود سوچیں۔ انسان یہ تو غور کرے کہ جو کھاتا ہے وہ کس طرح سے اس کا نکلتا ہے، پھر جو پہنتا ہے وہ لباس کتنا میلا اور پرانا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو آنکھوں میں میل آ جاتا ہے اس کے بال پورا گندا ہو جاتے ہیں، اس کے لباس سے اسمیل آنے لگتی ہے، اگر غسل نہ کرے تو وہ خود اپنے آپ سے دور بھاگے۔ تو انسان کو بولا تکبر کیسے زیب دے سکتا ہے، تکبر تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتا ہے، لہٰذا اسی لیے وہ المتکبر ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو وہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا کرتے ہیں۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، هو اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، سب کا موجد اور صورتیں عطا کرنے والا ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں، آسمان اور زمین میں جو مخلوقات ہیں سب اسی کی تسبیح کر رہی ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ جو چیز آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ الخالق، خالق تین معنوں میں آتا ہے، کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کا اندازہ لگانا یا خاکہ تیار کرنا۔ پھر یہ لفظ کبھی ابداع کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، یعنی پہلی بار بنانا، اور کسی نمونے کے یا کسی تقلید کے بغیر بنانا، یعنی بغیر کسی سیمپل کے، یا انوکھی چیز بنانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ خلق السماوات والارض، یہ ویسے ہی ہے جیسے بدیع السماوات والارض بھی آتا ہے۔ تو اس میں اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اور خلق کا عام مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنائی جائے، یعنی پہلے سے مادہ موجود ہو اور پھر اس سے کوئی دوسری چیز بنائی جائے۔ تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی احسن الخالقین ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورت بنائی جیسی چاہی، تو اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے۔ پھر الباری، با را حمزہ سے ہے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، جامع خلقت پہنانا، کسی چیز کا مادہ بھی وجود میں لانا، پھر اسے تخلیق کرنا یا بغیر مادے کی تخلیق کرنا، اور یہ بھی صفت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اور باری نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر مصور یعنی صورت بنانے والا، تصویر بنانے والا، اور اس کے بھی کئی پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ رحم مادر میں نطفہ اور مضغے پر نقش و نگار بناتا ہے، کسی کے نقوش تیکھ ہے، کسی کے بھدے، کسی کی آنکھیں موٹی، کسی کی چھوٹی، کسی کا قد چھوٹا، کسی کا بڑا ہوتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ ہر جانور کی شکل و صورت الگ الگ ہے، جیسے انسان کی صورت الگ ہے، جانوروں کی صورتیں الگ ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مختلف یعنی جو نباتات ہیں اس کی مختلف قسم کے پھل پھول ہیں، اس کی شکل و صورت ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک صورت عطا فرمائی ہے، اور وہ بہت بہترین صورت بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا جو نام ہے، اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے باقی سب نام صفاتی ہیں، اور چونکہ اللہ کی سب صفات بہترین ہے لہٰذا اس کے سب نام بھی اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنی، سب سے اچھے نام اس کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ تمام خوبیاں، وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک رب کے لیے ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کمی کو ظاہر کرے، وہ ہر عیب سے اور نقص سے پاک ہے۔ تو جو کوئی ان اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرتا ہے یا صبح اور شام اس کو پڑھتا ہے، تو اس کے لیے خیر و برکت کی ہمیں خوشخبری دی گئی ہے۔ اور اللہ نے چاہا تو کبھی ہم ایک ٹاپک الگ سے اس پر رکھیں گے، کیونکہ یہ بھی عقیدے میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہے، کہ کون سے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی صفات کے بارے میں ہمیں کیا معلومات رکھنی چاہیے اور کیا معلومات ہونی چاہیے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں، وہ ساری باتیں ایک بہت تفصیل طلب اصل میں ٹاپک ہے اور موضوع ہے۔ اللہ نے چاہا تو کبھی ہم اس پر الگ سے ڈسکس کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے والا اور اس کے مطابق پھر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، یعنی جو اسماء الحسنی ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یعنی وہ علیم ہے، الخبیر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ صورت بنانے والا ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم یہ باتیں یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد رکھیں گے، تو ہم ہر وہ کام سے بچیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اور ہر وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ نام یاد ہوں، اور ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بنیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بہترین اجر اور انعام سے نوازے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.